السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج عرصِ سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت قدس سرہ العزیز کی خدمت کی برکت سے جناب منصور رضا صاحب کے صاحبزادے برہان رضا کو رسم دستار بندی سے نوازا جائے گا، کیونکہ فیضان اعلی حضرت کے انہیں حفظ قرآن عظیم کی نعمت سے مالا مال ہونے کا موقع ملا. اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی برکتوں اور اس کی عظمت سے متعلق مختصر سی گفتگو کروں گا، اور جامع گفتگو کرنے کا نہ مجھے سلیقہ و شعور ہے نہ اس کی استطاعت اور نہ وقت کی گنجائش. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، لیکن اس ان کتابوں میں قرآن حکیم کو کئی اعتبار سے کھلی ہوئی برتری اور اس کے فیضان کی عظمت واضح ہے۔ یوں تو سب کتابیں اللہ کا کلام ہیں، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے سب کتابوں کو یکساں عظمت حاصل ہے، لیکن فیوض و برکات اور دیگر بعض خصوصیات میں قرآن حکیم بہت ہی بلند پایا کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے کتابوں کا نزول انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص رکھا، اس لیے کہ کسی کے اندر قوت تحمل ایسی نہیں ہے کہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے، اور قرآن عظیم کی وحی میں تو جو ثقل اور بوجھ ہے قرآن عظیم نے خود اس کا بیان فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ کے اوپر بہت ہی بوجھل کلام نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی نے وہ بوجھل کلام اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وحی کے ثقل ہی کی یہ وجہ تھی کہ آسمان سے اتری ہوئی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے یعنی پوری کتاب کا حافظ صرف اور صرف انبیاء کرام ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام اپنی خصوصیات میں بے مثل و بے مثال ہے، اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ انسان اس کے ثقل کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کتابیں سوائے انبیاء کرام کے کسی کو پورے طور پر محفوظ نہ ہو پاتی۔ البتہ قرآن حکیم کی ایک شان ہے، اسی وجہ سے قرآن حکیم کے بارے میں رب جلیل نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم دنیا کے عظیم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ خوف الہی سے لرز اٹھا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یعنی قرآن حکیم اگر دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر، سخت سے سخت پہاڑ پر بھی اترتا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھم نہیں سکتا تھا، ایک ریگستان اور ڈیزرٹ میں تبدیل ہو جاتا۔ یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کے نزول کا بوجھ کتنا ہے کہ پہاڑوں کی سخت ترین چٹانوں میں بھی اس وزن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں، اور یہیں سے یہ پتا چلا کہ یہ پورا کا پورا قرآن جس کا بوجھ کوئی پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، آقائے دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا ناسخ بھی منسوخ بھی سب نازل ہوا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا اس کی وجہ سے کوئی ہلکا سا شگاف بھی آیا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کی وجہ سے کیا بیمار پڑ گئے؟ نزول قرآن کی وجہ سے آپ کی قوتیں جواب دے گئیں؟ نزول قرآن کی وجہ سے آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا ٹیڑھی بھی ہوئی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر پہاڑوں کی قوت تحمل ختم ہوتی ہے، نبی کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں سیدنا براء ابن عازب اور سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے سامان کو منگایا، طلب کیا، اور حضرت زید ابن ثابت کو بھی بلایا، وہ آ کر قریب بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ران مبارک کا ایک حصہ ان کی ران کے اوپر آ گیا اور فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین بل مجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے، دونوں برابر نہیں۔ یہ آیت لکھ ہی رہے تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی کہ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم جو آنکھوں سے معذور تھے وہ حاضر بارگاہ ہوئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے مگر میرے پاس آنکھ ہی نہیں ہے کہ جہاد کر سکوں، اس لیے میں گھر میں خود سے نہیں بیٹھا، میرے اندر جہاد کا جذبہ ہے، یا رسول اللہ مجھے اس فضل سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ آقا کائنات یہ نہیں فرماتے کہ کلام اللہ کا ہے، مجھ سے کیوں یہ سوال کرتے ہو؟ اللہ ہی سے عرض کرو، کیوں کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جو فریاد پیش کرنی ہے نبی کے واسطے سے پیش کی جائے تو جب تک وہ قبول ہو، میرے آقا خاموش رہے۔ سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت فوراً تبدیل ہو گئی، سانس کی آمد و رفت تیز ہو گئی اور ران مبارک کا بدن میری ران پر اتنا پڑا کہ قادت فخدی ان طرف قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے۔ پھر آقا کائنات نارمل میں حال میں آئے فرماتے ہیں، آیت میں ایک لفظ پڑھا لو غیر اولی الضرر، اب آیت کا انداز کیوں ہوا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلمان جو گھروں میں بے حضر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ اور جو جہاد کے میدان میں گئے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیت کا صرف ایک لفظ اترا ہے مگر اسی سے بدن وحی کا اتنا بڑھا کہ جس پر وحی اتر رہی تھی اس کی تو جان وہ جانے یا ان کا رب، لیکن جو قریب بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا تحمل نہیں کر پاتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حکیم کی بڑی عظمت ہے، جو جب یہ ہے تو قرآن اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ کیسے سلامت رہ سکتا تھا، مگر رحمت للعالمین کی رحمتوں کے توسط سے اب یہ قرآن ہمارے پاس آیا، تو اگر کوئی ٹوٹا ہے، ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، تو اب وہ قرآن پڑھے تو وہ جمع ہو جائے گا، وہ اور اس کی تمام قوتیں اکٹھا ہو جائیں، بیمار پڑے تندرست ہو جائے گا، اگر وہ غریب اور مسکین ہے تو دولت مند ہو جائے گا، اگر پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرور قلب اور اس کو
عظیم وہ نعمت ہے کہ اب اگر کوئی جاہل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت سے نوازے، تو یہ قرآن ہے۔ اب یہ قرآن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اب امت تک پہنچا، تو اب شان یہ ہے کہ پہاڑ پر اترتا تو اس کا بوجھ پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، مگر اب یہ شان ہے کہ اس قرآن کو بوڑھے بھی یاد کر رہے ہیں، جوان بھی یاد کر رہے ہیں، مرد بھی یاد کر رہے ہیں، عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں، بچے بھی یاد کر رہے ہیں۔ یاد کرنے والوں کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بزرگوں کے بھی حالات آئے جنہوں نے شکم مادر نہیں یاد کیا۔ تو یہ قرآن حکیم کا ایک معجزہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یہ کہو کہ کوئی کتاب اتنی جلدی آدمی کو یاد ہو ہی نہیں سکتی جتنی جلد کے قرآن حکیم ان لوگوں کو محفوظ ہوتا ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو تو فرمایا کہ جو قرآن کی طرف جتنا بڑھتا ہے قرآن اتنا ہی اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو قرآن محفوظ کرنے کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے بہت جلد یاد کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے بیرسٹروں کو دیکھا، کتاب کا مضمون تو انہیں قانون کی کتاب کا مضمون تو یاد ہو جاتا ہے، مگر اس کے الفاظ، اس کے ایک ایک سینٹینس اور اس کے ایک ایک حرف اس ان کو یاد نہیں ہو پاتے۔ پوری زندگی اس کتاب کے مطالعے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ مگر دیکھیے یہ قرآن عظیم کی عظمت ہے۔ پھر اس قرآن عظیم کی عظمت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ قرآن کا معنی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے، مگر اس کی تاثیر ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن جس طرح سے اپنی جس طرح سے ایک یونان کے فلسفی کے لیے اثر انداز ہے، تو اسی طرح پر یہ ایک عرب کے بدو، افریقے کے بربر سب کے اوپر یکساں اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک غریب و مسکین جس طرح سے قرآن عظیم کی تلاوت سے اشکبار ہوتا ہے اگر صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پڑھ دیا جائے تو اس کی بھی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی تاثیر یکساں سب پر پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کلام آپ 10 مرتبہ سن لیں تو اب اس کے بعد سننے کا وہ ذائقہ نہیں رہ جاتا، مگر قرآن عظیم ہی کی عظمت ہے کہ اسے ہزاروں بار پڑھتے جائیں مگر ہر پڑھنے میں ایک الگ لذت، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مزہ، ایک الگ کیفیت تاریخ ہوا کرتی ہے۔ اس قرآن عظیم کی تلاوت میں جب جب آپ پڑھتے ہیں تازہ تازہ نو بناؤ ایک انداز، ایک تاثیر پاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز قدیم ہو سکتی، پرانی ہو سکتی ہے، ہر چیز پر کوہنگی آ سکتی ہے، مگر میرا رب وہ کوہنگی سے پاک ہے، میرا رب کسی تاثر سے پاک ہے۔ اس لیے اس کا کلام بھی ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے، کوئی اس پر اثر انداز نہیں کر ہو سکتا۔ اس لیے وہ قرآن جب بھی پڑھو ایک نئے انداز میں آپ کو ملے گا، ایک نئی تاثیر لے کر وہ قرآن آئے گا، اس میں کوئی کوہنگی آپ کو محسوس ہوگی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی تغیر آ گیا ہے، یہاں تک کہ عربی زبان اب اس جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس زبان زمانے کی عربی کچھ اور تھی، اس زمانے کی عربی کچھ اور ہے۔ ہر زبان بدل چکی ہے، مگر قرآن عظیم ان زبانوں کی تبدیلی کے باوجود بھی اب عرب پڑھتے ہیں تو اپنے ادب میں، اپنے ادب میں وہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے قرآن سے کچھ استنباط کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس سے فیض کیا کرتے ہیں، تب اس کے بعد ان کے کلام میں ایک جاسی پیدا ہوتی ہے، ایک اس کی ایک تاثیر پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہر زمانے میں یکساں تاثیر رکھتا ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ قرآن حکیم ایک طرف رکھیے اور کوئی دنیا کا بڑا ہی عظیم موسیقار کوئی غزل لے کر چلے، لوگ سر ڈھونڈ رہے ہوں اس کی غزل پر، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت اگر اسی بیچ میں شروع کر دی جائے تو سب توجہ ہے ادھر سے سمٹ کر قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاتی ہے۔ آخر یہ کون سی وجہ ہے؟ اس لیے میں نے دیکھا بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ہجرت کر کے مکے سے جا رہے تھے، اپنے سامان کی ایک پوٹھی اپنے ساتھ رکھی، راستے میں مکے کا ایک سردار ابن تغنا ملا، وہ کہتا اینا تریدو یا ابا بکر، کہاں جاتے ہیں؟ اے ابو بکر، کہا کہ مکے میں میرے لیے بڑی زمین بڑی تنگ ہو گئی، رب کی عبادت و بندگی میں جی کھول کر کر نہیں سکتا، لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس لیے میں اب مکے سے نکل کر کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں کہ جی بھر کے اپنے رب کی بندگی کروں اور اپنے رب کا کلام پڑھا کروں۔ اس نے کہا ابن تغنا، آپ کے جیسا مسکین، آپ کے جیسا مہمان نواز، آپ کے جیسا غریب پرور، آپ کے جیسا لوگوں کے اوپر رحم دل، اگر مکے سے نکل جائے تو مکے میں رہے گا کون؟ اس لیے مکے میں کیا رہ جائے گا، میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گا، آپ واپس آئیں اور آپ کو آج سے کوئی نہ ستائے گا۔ ابن تغنا سمنا لیتا ہے اس بات کا کہ آج سے آپ سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر واپس آئے اپنے گھر اور ابن تغنا ابو جہل کے گھر پہنچا، کہتا ہے اے ابو جہل، میں نے ابو بکر کو آج بنا دے دی ہے اور ان کی عبادت میں کوئی رکھنا نہ ڈالے، کوئی ان سے چھیڑ خانی نہ کرے، میں ان کا ذمہ دار بن گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا، جب تم نے ذمہ لے لیا ہے تو تمہارے ذمے میں ہم کوئی رکھنا نہ ڈالیں گے، لیکن ابو بکر سے کہہ دو کہ جو کچھ انہیں کرنا ہے وہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر کریں، باہر نہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس ابن تغنا نے آ کر یہی بات کہہ دی۔ کچھ دنوں تک سیدنا ابو بکر صدیق گھر کی چہار دیواری میں محصور ہو کر رب کی عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، مگر پھر خیال آیا کچھ دنوں کے بعد کہ کب تک اپنے رب کے دین کو میں چھپاؤں اور عبادتوں کو اس طرح سے گھر میں مقید رکھوں، آخر ایک دن اسے باہر تو نکلنا ہے، کیوں نہ میں ابھی سے اس کا انتظام کروں۔ گھر کے باہر ایک چبوترا تیار کیا اور اب اس پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے، قرآن حکیم کی بلند آواز سے تلاوت کرتے نماز میں، اور اشکبار رہتے، بچے، بوڑھے، جوان، مکے کے مشرکین مرد و عورت ان کے گرد بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے، وہ بھی انہی کے ساتھ روتے رہتے زار و قطار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مشرکین کو کیا ہو گیا تھا کہ قرآن کی تلاوت سن کر انہیں ان کی آنکھیں اشکبار تھی اور ان کے آنسو تھمتے نہ تھے، سب کے سب کیوں اس قدر متاثر اور گرمی نہ تھے؟ یہ کیفیت جب ابو جہل کو معلوم ہوئی تو ابن تغنا کے گھر دوڑا آیا، آ کر کہا ابن تغنا، یا تو ابو جہل کو گھر میں واپس کرو یا تم اپنی امان اور ذمہ داری واپس لے لو، ہم سے اب یہ برداشت نہ ہوگا کہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے جوان، ہمارے مرد و عورت ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور محمد کے دین پر چلے جائیں، ہم کو یہ برداشت نہیں آئے۔ تو ابن تغنا بھاگا، حضرت ابو بکر کے یہاں پر حاضر ہوا، کہتا ہے ابو بکر، آپ یا تو عبادت اپنے گھر میں کریں اور یا تو پھر میری امان مجھے واپس دے دیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے ابن تغنا، مجھے تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے رب کی امان کافی۔ اب میں اس حدیث کو بیان کر کے صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مشرکین کا قرآن پر کوئی ایمان نہ تھا، قرآن کو وہ اللہ کی کتاب بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے اوپر قرآن حدیث کی تلاوت کی یہ تاثیر کہاں سے آتی تھی؟ در حقیقت اللہ نے اپنے کلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، اس کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی سنے گا متعدد ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ امریکے پر ایک حملہ ہوا تھا ابھی ایک سال پہلے، قرآن حکیم کی اتنی فروخت امریکے اور یورپ میں ہونے لگی کہ میں نے اخبارات میں پڑھا کہ اب ناپید ہو گیا قرآن کا نسخہ امریکے میں، کہ کسی کتب فروش کی دکان پر، کسی بک اسٹال پر ملتا ہی نہیں، اس کے آرڈر پر آرڈر آ رہے ہیں، لوگ اس کو مطالعہ کرنے کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے پڑھا کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی یہ تاثیر ہوئی کہ امریکہ میں 25 قرآن عظیم ایک کیسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس کا ادب اتنا اس مرتبے کا ہے، اس شان کا ہے کہ اس کا ادب اس شان کا کہ انسان کی ساری قوتیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ابتداء تو لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شبہ ہے تو اس جیسی اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر کے لاؤ، مگر جب وہ عاجز ہوئے تو قرآن نے پھر اور دوسرا چیلنج کیا ان کو اور فرمایا قرآن نے ان کن تم فی ہے مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثلی ان کن تم صادقون ودو شہداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین۔ اگر تمہیں قرآن کی کتاب اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس کی ایک سورہ کے برابر کوئی سورہ لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بقرہ کی سورہ کے برابر، سورہ آل عمران کے برابر، سورہ نساء کے برابر، سورہ مائدہ یا سورہ انعام کے برابر، بلکہ ایک عام چیلنج دیا گیا کسی بھی سورہ کے برابر ایک سورہ لاؤ۔ انا آتینا ایک سورہ ہے جو چھوٹی چھوٹی تین آیتوں پر، مختصر تین آیتوں پر مشتمل ہے، ایسی ہی سورہ بنا کر لاؤ۔ لوگوں نے کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، مگر ساری جد و جہد کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے یہ آتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے، یعنی مانوی اختلاف بھی، اور ادب کا انداز جو ہے وہ عربی ادب یعنی بیان کا انداز جو ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا۔ جیسے ایک شاعر دو غزلیں کہتا ہے تو ایک غزل بڑی اونچی ہو جاتی ہے اور ایک غزل اس معیار کی نہیں ہو پاتی، مگر قرآن کا انداز از اول تا آخر ایک ہی ہے کہ اس کی ہر آیت اپنی جگہ پر واجد ہے اور اس کا ہر فقرہ اپنی جگہ پر ایسا واجد ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا انسانی قوتوں سے باورا۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کوئی ادب کی کتاب تو ہے نہیں، کوئی افسانہ تو ہے نہیں، قرآن کوئی شاعری تو ہے نہیں، قرآن عظیم کوئی ایسا کلام تو ہے نہیں کہ ادبی شاہ پارے کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ قرآن حکیم تو ایک نسخہ کیمیا ہے، قرآن حکیم ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک رول اور ریگولیشن کی کتاب ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کے فارمولے اس میں ذکر کیے گئے۔ اور ایسی کتابیں ادبی معیار پر اونچی ہو سکیں کوئی ضروری نہیں، اس لیے آپ دنیا بھر کے جتنے بھی رولس اور ریگولیشن کی کتابوں کو دیکھیں تو وہ ان میں ادبی شاہپارے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مگر قرآن حکیم ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے، قانون کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر قانون جا اسے پڑھے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک ادب کا ماہر پڑھے تو وہ بھی حشاش کرنے لگے۔ تو قرآن حکیم کی یہ ایک ایسی عظمت ہے کہ اس میں وہ یکتا ساری کتابوں کے درمیان یکتا ہے۔ پھر قرآن حکیم کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ ہر دنیا میں ہر کتاب کسی ایک عنوان یا کسی ایک میٹر پر ایک قسم کا کوئی چیپٹر لی رہتی ہے، ہر کتاب، کوئی قانون کی کتاب ہے تو قانون بتائے جائیں گے، ادب کی کتاب ہے ادب، ہسٹری کی کتاب ہے تو اس میں ہسٹری کا بیان ہوگا، جغرافیہ کی کتاب ہے تو اس میں جغرافیہ کا بیان ہوگا، جیومیٹری کی کتاب ہے تو جیومیٹری کا بیان ہوگا، اور وہ اگر حساب کی کتاب ہے تو حساب کا بیان ہوگا، اکنامکس کی کتاب ہے تو تجارتوں کا اور دوسری مالیات کا اس میں ذکر ہوگا۔ مگر قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اپنی جگہ قانون کی بھی کتاب ہے کہ قانون حیات ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ قرآن ایک تاریخ کی بھی کتاب ہے، قرآن ادب کی بھی کتاب ہے، قرآن دنیا میں ہر فرد کے اوپر مشتمل ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ اعلان فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خود کو ڈر کا بیان اس کتاب حکیم میں ہے، کتنی آنند کل اشارت فرمایا لا لکل کتاب لا رہی بفی، کتاب ہونے کے اعتبار سے سب سے اونچی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن حقیق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کتاب ایسی ہی نہیں کہ آدمی اس کے معانی کو سمجھے تب فیض اٹھائے، بلکہ فیض اس کا اس طرح بھی ملے گا کہ آدمی اس کا معنی سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور معنی بھی سمجھتا ہے، تو اس کا دوہرا ہے، دوہرا ڈبل مرتبہ ہے۔ لیکن اگر وہ کہ قرآن کے معانی نہیں سمجھتا تب بھی وہ اللہ کے دربار سے نعمتوں کا کتنا مستحق ہے۔ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، قرآن کا ایک حرف کتنے پڑا اسے دس نیکیاں ملیں گی، جب دس نیکیاں ملیں گی۔ اب پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو ایک حرف نہیں پڑھا بلکہ الف ایک پڑھا لام دو میم تین، اس لیے تین نیکیاں ہوئی۔ مگر باپ محدثین نے فرمایا کہ الف لام میم نہیں بلکہ علم مراد ہے، علم مراد ہے، تو علم ترکیفہ میں علم یہ کہ اس میں صرف یہ تین حرف، مگر فرمایا کہ اگر یہ مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم ترکیفہ میں علم پڑھا تو تمہیں تیس نیکیاں مل گئی، خوبی ہے اس کلام کے اندر۔ اور پھر اس حیثیت سے بھی قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں کہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن بہت سارے علوم و فنون اور اسرار و نفوس کے اوپر مشتمل ہے، قرآن قیود و برکات کا گنجینہ ہے۔ مگر اس کے بعد آپ یہ بتاؤ کہ کوئی یہ ایسی کتاب کہ جس کے پڑھنے سے بیمار پڑے تو وہ شفا پا جائے، جھگڑے ہو رہے ہوں تو وہ دوستی میں منتقل ہو جائیں، اور لوگ پریشان حال ہوں تو پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں کہ قرآن تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور وہ شفا ہے، شفا کو عام رکھا اور رحمت للعالمین فرمایا، رحمت للمؤمنین فرمایا۔ اس لیے قرآن حکیم بیماریوں کی دوا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن حکیم دم کرتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی آیا کہ دم کیا جاتا تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیتیں یا سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کرتے، معوذتین پڑھ کر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے یہ کرتے؟ شفا ہے، امراض سے بچنے کی کا یہ شفا ہے، یہ لوگوں کو ہر قسم کے آفات و بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے اپنے استاد حضور حافظ الملت و دین سے سنا، فرماتے تھے جب ہم لوگ اجمیر شریف میں حضرت صدر الشریعہ کی خدمت میں پڑھتے تھے، دوران درد ایک شخص کو لوگ چارپائی پر لاد کر کے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے لے کر آئے، درگاہ میں رکھ دیا اور کہنے لگے حضور اس کو کالے سانپ نے کاٹ لیا ہے، زہر سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو حضرت اپنے درگاہ کی گدی سے اٹھے اور اٹھ کر آپ نے کٹی ہوئی جگہ پر کچھ پڑھ کر انگلی سے پھیر کر دم کر دیا، اور پھر دیکھا کہ وہ پھونکتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ آیا تو چارپائی پر لاد کر لایا گیا اور پیدل پھر خود بخود گیا، تو ہم لوگ حیرت پڑ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے اور مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر ہمارے ساتھیوں نے برجستہ عرض کی، حضور یہ کون سا عمل ہے؟ ہم لوگوں کو بھی تقسیم کر دیا جائے، سانپ کا زہر اتارنے کے لیے اتنا قیمتی عمل، ہمیں بھی تعلیم کر دیا جائے۔ فرمانے لگے سنو، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سورہ قل اعوذ برب الناس اگر الٹی پڑھ کر کسی سانپ کے کاٹے ہوئے مریض پر دم کر دیں تو اس کا زہر دور ہو جاتا ہے، उल्टा तो नहीं पड़ता, बस कोई अगर सांप का काटा हुआ मरीज आता है तो मैं और सूरह कुल औजु बिरब्बिनास तीन मरतबा पढ़कर दम कर देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। बोलिए कुरान हकीम ये हमारे लिए तो उतरा था जिंदगी गुजारने के फार्मूले बताने के लिए, मगर इसके अंदर ये भी एक नुस्खे कीमिया मौजूद है कि इंसान किसी भी मरहले में हो उसको कुछ ना कुछ कुरान से फायदा। पॉडकास्ट बीमारियों के इलाज के सिलसिले में एक मरतबा मेरा भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ कि मैं मेरे ऊपर इस कदर घबराहट तारी रहती, हाथ का कुछ पैशन मैं हो गया तो मैं हाथ की मिल्लत की खिदमत में गया। हुजूर अजीब हाल है मेरा, नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो रुकू में जाते जाते मैं नीचे गिर जाता हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हुजूर दम फरमा दें। उन्होंने दम किया, हाथ की मिल्लत ने फरमाया कि एक काम कीजिए, फर्ज नमाज का सलाम फेर कर कदम बदले बगैर और कोई काम या बात किए बगैर फौरन अपना दायां हाथ दिल की जगह पर रखकर ये 11 मरतबा अला बिज़िकरिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब कुरान हकीम की ये आयत पढ़ी जाती है, अला बिज़िकरिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। मैंने अभी ये अमल पांचों नमाजों में फर्ज के बाद शुरू किया, तीन दिन भी नहीं हुए थे, बड़ा चंगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर गया मगर अब तक मेरे हाथ के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं। मैंने कई मरतबा अपने हाथ का चेक कराया मगर उसके बावजूद सब नॉर्मल कैफियत मिलती है। मैंने ये समझा कि कुरान हकीम एक ऐसा नुस्खा कीमिया है कि हर मर्द की दवा उसके अंदर मौजूद है, इसलिए अमल करने वाले लोग दो झगड़ने वालों में दोस्ती कराने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी बदमाश को हलाक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके अमल पर इससे अमल करते हैं, किसी कभी ऐसा होता है कि कभी फुत्ता को फुज्जार को मुंतशिर करने के लिए उनकी कुव्वतों को पास पास करने के लिए कुरान हकीम की आयतों से अमल किया जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम जो किसी तरह ना हो वो इससे हो जाता है। अल्लाह तआला ने ये किताब क्या उतारी कि एक नुस्खे कीमिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान क्या है, रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जिक्र का एक अजीब जिक्र की एक अजीब किताब है, अव्वल का आखिर नाते मुस्तफा है कुरान हकीम। और कुरान हकीम की ये भी तालीम है कि अगर तुम्हें कोई सबसे ऊंचा अमल करना है तो वो रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखो। फरमाते हैं आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला के हर मर्द में, हर बला और मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर दफ़े बलियात में काम आने वाला एक अमल मेरे पास है जिसकी तालीम कुरान हकीम ने भी की और कुरान हकीम से सीख कर ये अलमारी हर किताबों में ये लिखी हुई है वो तालीम, वो क्या है? अब आला हजरत के आशिया नशीन उलमा अर्ज करने लगे, हुजूर बता दो जी वो कौन सा एक अमल है? फरमाया वो है जिसको कुरान हकीम ने बताया, वो इश्क़े मुस्तफा है कि अगर वो तुम पढ़ो तो फिर तुम्हारी हर मुश्किल का मुदावा है और तुम्हारी इज्जत सुरखरुई का परचम हमेशा लहराता रहेगा। किसी संगीत मौके पर भी तुम अपने आप को हल्का और पशीमा नहीं महसूस कर सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान हकीम की के याद करने की तौफीक अता फरमाई कुरान रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह हमेशा कुरान हकीम उनके सीने में महफूज रखे। کتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی میں تو آدمی اس کا فیض اٹھا ہی رہا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی زندگی کا سامان مہیا ہے، اور حشر میں تو سبحان اللہ جو برکتیں ملے گی کہ یتحا نور بین ایدیہم، یہ قرآن ہی کا پیغام ہے کہ لوگوں کا ایمان ان کے آگے آگے نور دکھاتا ہوا آگے بڑھے اور آگے بڑھائے گا، پل اصرار ان کا آسانی سے طے کرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی فیوض و برکات کے مالا مال فرمائے، اور قرآن رضا کے حفظ قرآن کو محفوظ رکھے۔ اب میں گزارش کروں گا حضور تاج شریعہ متذل العالی سے کہ وہ بھی چند جملے ارشاد فرما دیں، اور قرآن رضا سلمہ کی دستار بندی فرما دیں۔